خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی، البتہ ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب کھانے پینے، سونے، نیاز کھانے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6. جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1441 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 6 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اس سے قبل کچھ فضائل امام علی مقام عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی. آپ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول، سبط رسول اللہ اور ریحانت الرسول یعنی رسول کے پھول. 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. نمبر 2، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. نمبر 3، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. نمبر 4، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں. وہ قسمت کے چراغ ہر مینا مانو مبارک کے حسین آئے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے.
تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی صاحبہ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا. فرمایا کیا؟ عرض کیا وہ بہت ہی سخت ہے، شدید ہے. تو ان کو یعنی پھوپھی جان چچی جان کو اس خواب کے بیان کی ہمت نہ ہو رہی تھی. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر یعنی آپ کے مبارک بدن کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ گود میں دیے گئے. ام الفضل فرماتی ہے میں نے ایک روز اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا. کیا دیکھتی ہوں کہ مبارک آنکھوں سے ہنسوں کی لڑیاں جاری ہیں. میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر بتائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل رجائیں یہ قتل کیے جائیں گے، اس کی سرخ مٹی بھی لائے. عاشقان صحابہ اہل بیت، حضرت امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نونیال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر یعنی دودھ پلایا. علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دل مند جگر پیوند کو خاک کے کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا گلا کٹوانے اور رائے خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت سے سرفراز فرمایا. اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزند ارجمند کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت نے اشکوں کے موتی برسا دیے ہوں گے. اس خبر نے صحابہ کرام جان ساران اہل بیت کے دل ہلا دیے. اس درد کی لذت علی مرتضی کے دل سے پوچھئے. صدق و صفا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل ادا کر رہے ہیں. حضرت خاتون جنت کی خاک زیر قدم پاک پر قربان.
باغ جنت کے بہرے مدغا خانے اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت.
شہزادہ حسین کے نانا جان حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. خشکی تری میں ان کا حکم چلتا ہے. شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں اور چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے. بدر میں ملائکہ لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں. کون ہے ان کے ذرہ ذرہ کون ہے ان کے ذرے ذرے پر بحکم الہی حکومت ہے. باوجود اس کے امام حسین کی خبر شہادت پا کر مبارک آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں مگر بارگاہ باری میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. نہ علی مرتضی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس خبر نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیے. آپ بارگاہ حق میں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا فرمائیے. نہ خاتون جنت التجا کرتی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے. یہ مقام عذر و غور و فکر نہیں. ایسے موقع پر جان قربان کرنے سے رکنا مردوں کا شیوا نہیں. دعائیں کی گئیں مگر یہ کہ فرزند مقام صفا وفا میں صادق ثابت ہو. توفیق الہی شامل رہے. مصائب کی کثرت اور آلام کا انبار اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے. اے عاشقان صحابہ اہل بیت یزید پلید مال و جاہ کی محبت ہی کی وجہ سے ثانیہ حائلہ کربلا کے ایک قصے کے وقوع کا باعث بنا. اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنہ کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا. حالانکہ سیدنا امام علی مقام کو دنیا ناپائیدار کے حصول کے لیے دنیاوی اقتدار سے کیا سروکار. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے. آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے بھرا ہوا تھا اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی حوث میں گرفتار ہو گیا اور اس حوث نے اسے اس کے انجام سے غافل کر کے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خونے ناحق کروانے تک پہنچا دیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 یعنی صرف 39 ایئرس کی عمر میں مر گیا. امام حسین کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی دھتکارا ہوا گئے. گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے.
وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید تاج کہاں ہے.
تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی عملاً دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کیا.
سر کٹے کنبا مرے سب کچھ لٹے دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا.
میرے آقا اعلی حضرت جو کہ عاشق صحابہ و اہل بیت تھے فرماتے کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی غم زدہ اور آنکھ پر نم نہیں. ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے, جزا فضا یعنی حد سے بڑھنے کو شریعت منع فرماتی ہے, اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے, اور قصدن جان بوجھ کر غم آوری یعنی غم لانا اور غم پروری غم پیدا کرنا جان بوجھ کر اس کا اظہار کرنا یہ خلاف رضا ہے. جس سے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے یعنی کمزور ہے, اور جس کی محبت ناقص یعنی کمزور اس کا ایمان ناقص یعنی کمزور.
از پے چار یار ہے شہ زی وقار اپنا شہدا بنا یا شہ کربلا چشم نم دیجئے اپنا غم دیجئے از طفیل رضا یا شہ کربلا خواب میں آئیے جلوہ دکھائیے از پے مصطفیٰ یا شہ کربلا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں
قدر شان
سبحان اللہ
قدر والے.
پڑھیں آگے دو شعر اور.
قدر والے جان
قدر والے جانتے ہیں
قدر و شان
باغ جنت کے بہرے مدح خانے
نار کا ہے دشمن
نانی کا فاتحہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کیا پیش کریں؟ جو بھی نیکی ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے. ہمارے عام طور پر رائج ہے کہ کھانا پکاتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فاتحہ کر کے کھلا دیتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, تو یہ بھی صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی ہوتا ہے, قرآن کریم پڑھ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, درود شریف پڑھ کر بھی عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے, روزانہ پانچوں نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, ہر نیکی کا اس سال ثواب ہو سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی قرآن پاک کی تلاوت اگر کر رہا ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے اور مجمع میں اگر اس کی اصلاح کی جائے یا اسے صحیح کرنے کی تلقین کی جائے تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں.
اب اگر ایسی غلطی کہ وہ فاحش غلطی بڑی غلطی ہے تب تو اس کو مجمع میں اصلاح کرنی چاہیے اس کی, جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو, فتنہ فساد کا بھی بعض کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں. اور اگر کوئی تجوید کی قاعدے کی ایسی غلطی ہے جس سے معنی نہیں بدلتے, فاحش غلطی وہ کہ جس سے معنی تبدیل ہو جائے بگڑ جائے معنی, تو ورنہ یہ کہ کوئی تجوید کے جیسے قاعدے کی غلطی ہے غنہ اخفا اس طرح کی وہ اس نے, تو پھر اس کو مجمع میں نہ ٹوکا جائے. بلکہ اگر آپ قاری ہیں سمجھتے ہیں تو حکمت عملی سے نرمی سے ان کی توجہ دلا دی جائے.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد کیا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟
جا تو سکتا ہے, پھر وہیں آ کر نماز پڑھے واپس, اس طرح جانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگر کسی وجہ سے نماز
جماعت ہی نہ پڑھے اسی مسجد کی جماعت وہ لے.
پوچھا گیا کہ اگر کسی وجہ سے نماز ٹوٹ گئی تو کیا سلام پھیرنا ضروری ہے؟
ٹوٹ گئی تو سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے.
اگر برتن میں آیات وغیرہ لکھی ہوں تو اس میں کھانا کھانا کیسا؟
نہیں کھا سکتے, صرف شفا کی نیت سے اس میں پانی پیا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہ وضو کے اور مسائل بھی ہوں گے, یہ وضو اس کو اٹھانا پیالے کو, آیت پر ہاتھ نہ لگے بے وضو, تو شفا کی نیت سے با وضو جو ہے یہ پانی اس میں ڈال کر انہیں پی سکتے ہیں با وضو.
ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیوں ہوگا؟
حدیث پاک میں کہ سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی, یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے, یہ بگڑی تو باقی اعمال بدرجہ اولا اس سے زیادہ مطلب یہ کہ بگڑیں گے, تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کے حبیب نے فرما دیا, ہم نے آنکھیں بند کر لی, لبیک یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر روزے کی حدیث ہوگی تو پھر بولیں گے روزے کا کیوں آیا, تو یہ اس میں کیوں نہیں ہوتا, مطلب منن والے بنو سوچن والے نہ بنو.
نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور آج کل نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی ان معاملات میں کچھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جماعت کا اہتمام جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اگر کوئی معاملات ہوں تو نماز کا جماعت کا اہتمام کرنے میں ہمیں کیا احتیاط کرنا؟
جماعت تو واجب ہے، اگر نیاز کی وجہ سے جماعت چھوڑ رہا ہے کہ مسجد قریب ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کہ یہاں جماعت سے نماز پڑھی جائے، اب صرف نیاز کی مصروفیت کی وجہ سے وہ جماعت تر کرتا تو گناہگار ہے، تو ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں، تو نماز پہلے نیاز بعد میں، بالکل نماز کا اہتمام ہو، بھرپور طریقے پر ہو اور نیاز بھی کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس میں بھی سارے شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نیاز کرنا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جو قاری صاحب ہیں وہ کسی وجہ سے نہیں آتے، لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ان نمازیوں میں سے کوئی بندہ آگے آ کر امامت کروا سکتا ہے؟ امامت کروانے کے لیے اسے اجازت کی ضرورت ہو گئی، یا جسٹ اس کی سنت مبارکہ ہے، اس کے منہ پہ داڑھی مبارک ہے، اس بحاف پہ اس کو امامت پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔
قاری صاحب یا امام صاحب اگر دو منٹ لیٹ ہو گئے تو صبر کر لینا چاہیے، اس کی وجہ سے اگر آپ کسی اور کو کھڑا کریں گے تو فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، دل دکھیں گے، ناراضیاں ہوں گی، دل آزاری ہوں گی، تو ایسا نہ کیا جائے۔ البتہ قاری صاحب یا امام صاحب کو بھی چاہیے وہ ٹائم کی پابندی کیا کرے، خصوصاً ایسی جگہ پر جائے ایسا ماحول ہو کہ لوگ بالکل بھی پھر جاتے ہوں، ایک منٹ بھی برداشت نہ کرتے ہوں، تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ فساد فتنہ ان کا مطلب اسلام جو ہے حوصلہ شک نہیں کرتا، ان کی پیار امن بھائی چارہ اس کی اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو اپنے طور پر امام معین یعنی جو مخصوص امام ہے اس کی سیٹ پر اپنے طور پر نہیں آنا چاہیے، اور یہ اس طرح شریعت نے بھی منع کیا گیا اس کو، اس سے بالکل یعنی کہ دل دکھے گا، کوئی امام بیچارہ انسان ہے لیٹ ہو جاتا ہے کبھی، تو برداشت کرنا چاہیے، آپ بھی تو لیٹ ہو جاتے ہیں، کس کو پوری جماعت تو کسی کسی کو ملتی ہے، اطمینان سے سب آ رہے ہوتے، تھوڑی تھوڑی جماعت ملتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، ایک شخص ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ایسے راستے سے کرتا ہے جس سے وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے، جبکہ ایسا راستہ بھی ہے جس سے وہ شرعی مسافر نہیں ہوتا، اس راستے سے وہ سفر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کوئی شرعی مجبوری ہے، تو کیا وہ شرعی مسافر ہوگا یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دے۔
ہاں تو ظاہر ہے اس راستے سے جائے گا تو شرعی مسافر بن جائے گا، جہاں سے شرعی مسافر یہ بن رہا ہے، ہوا کے مائلیج الگ ہوتے ہیں، پانی کے مائلیج الگ ہوتے ہیں، زمین کے مائلیج الگ ہوتے ہیں، یہ راستے تین تو موجود ہی ہیں جن میں فرق ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں نے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا مزاد جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟
مسجد جنت البقیع میں، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک مدینہ شریف میں تھا، تو پھر یہ کہ وہ کچھ توصیات کے سلسلے میں یا کسی بھی وجہ سے آپ کا جسم مبارک، وہ جب ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا شاید، تو اس میں یہ زمین کھودی گئی اور جسم مبارک سلامت نکلا تھا، پھر اس کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ وہ جگہ بھی مجھے کسی نے دکھائی تھی مدینہ شریف میں کہ یہ جگہ ہے اس کی، جہاں سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد مصطفیٰ کا جسم اقدس نکالا گیا تھا، اب یہ ساری توصیات ہو گئی ہیں، مسجد نبوی شریف میں وہ سب شاید جگہ آ گئی ہے۔
قبرستان میں جوتا پہن کر جانے کا کیا حکم ہے؟
ہاں قبرستان میں اس طرح جوتے پہن کر جانا کہ قبروں پر پاؤں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حرام ہے، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر ایک مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں، نمبر دو ایک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے. اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اس میں تھوڑا سا اگر کچھ اور مزید ہماری تربیت بھی فرمائے کہ قبرستان جیسے جاتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا عجیب ماحول وہاں نظر آتا ہے جوتے پہن کر. پھر دوسرا قبرستان جا کر جو عبرت لینے کے حوالے سے ذہن دیا جاتا ہے کہ وہاں جائیں تو قبروں کا حال دیکھ کر خود اپنا کیفیت یاد کریں، اپنا مرنا یاد کریں. اس معاملے میں بھی ہماری جو ہے نا وہ بڑی عجیب کیفیت ہو گئی ہے.
ہمارے یہاں رسمی طور پر حاضریاں ہیں قبرستانوں کی، عاشورے میں بھی کافی رونق ہوتی ہے قبرستانوں میں، جانا چاہیے، اچھی بات ہے. اور یہ کہ ساتھ میں عبرت کے جس طرح یہ قبروں میں آج پڑے ہیں، کل ہم بھی پڑے ہوں گے، جس طرح یہاں مٹی کے یہ تودے نظر آ رہے ہیں، ایک تودے میں اضافہ ہو جائے گا میری وجہ سے بھی. یوں مطلب کہ اب اندر میں تو پتہ نہیں، میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ بس خدا جانے اندر میں کیا ہوگا اگر رب ناراض ہو گیا تو. اس طرح عبرت حاصل کرے، اپنی لاش کو نظر میں لائے، پھر لاش کے پھٹنے کو یاد کرے، آنکھوں کے بہ نکلنے کو یاد کرے، دانتوں کے نکل آنے کو یاد کرے، بالوں کے جھڑ جانے کو یاد کرے، سنوار سنوار کے کسی تراش خراش اور کٹنگیں کی جاتی ہے بالوں میں، ادھر سے تھوڑے بال رکھتے ہیں، ادھر سے سائڈ سے کاٹتے ہیں، داڑھی کو یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اسی ترکیبیں کرتے ہیں، یہ سارے بال جھڑ بکھر جائیں گے قبر میں. یوں اپنی بے کسی کو یاد کرے، یعنی ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، اس کو بندہ یاد کرے. تو حقیقت میں تو قبرستان میں جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا تھا، جیسے کہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت، قبروں کا دیکھنا یہ دلوں کو نرم کرتا اور آنکھوں میں آنسو لاتا ہے. تو اپنی موت کو بندہ یاد کرے، یہ مین مقصد قبرستان کی حاضری کا ہونا چاہیے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، افسوس، قبرستان میں لڑائی تک ہو جاتی ہے، منہ ماریاں ہو جاتی ہیں، قبروں کے پاس کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، مذاق مسکریاں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جو وہاں قریب جوار میں رہتے، قرب و جوار میں رہتے ہیں یا گورکن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے دل تو بالکل پتھر سے بھی سخت بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں قبروں پر بیٹھے ہوئے، شرابیں پی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ مافیا کے بھی اڈے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے قبرستانوں میں، وہ ہیروئن کی ترکیب اور یہ اسلحہ چھپانا، وہ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. قریبی آبادی ہوتی ہے تو گدھے باندھ دیتے ہیں، بکریاں وہاں چر رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں عبرت حاصل کرنے والا دماغ عطا فرمائے، ذہن عطا فرمائے، عبرت قبول کرنے والا دل عطا فرمائے.
بس یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعی خاص کر قریبی آبادیوں والوں کا جو آپ نے تصور دیا، تو ان کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں تو گانے بج رہے ہیں،
سب ہوتا ہے،
اور ساتھ میں قبرستان ہے،
بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عبرت ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ انہی میں سے گھر، انہی گھروں میں سے میت اور جنازے اٹھتے ہیں، انہی قبرستان، اسی قبرستان میں منتقل بھی ہو جاتے ہوں گے. یہ سب دیکھتے ہوئے بھی عبرت نہیں ہے کہ یار مجھے کچھ نہیں ہوتا، جیسے یہ ذہن بن گیا میں نے تھوڑی مرنا ہے. قبر کی پہلی رات ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، یہ ضرور پڑھیے، یہ ایک بیان تھا جس کو مطلب نئے سرے سے کچھ اضافے وغیرہ کر کے اس میں ترتیب دیا گیا ہے، یہ بہت عبرت والا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوگی اور بہت عبرت بھی ہوگی انشاءاللہ. 36 پیج اس کے، 36 صفحے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک بسا دے
سوالات ہیں. میری عمر 24 سال ہے, مجھے پورے جسم میں درد رہتا ہے اور میری والدہ بھی بہت پریشان رہتی ہیں. کوئی روحانی علاج عطا فرمائے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کی بھی التجا ہے.
اللہ کریم آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ جسمانی درد کی بعض وجوہات ہوتی ہیں, تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ غذا کا کثرت سے استعمال, بہت زیادہ کھانے سے بھی یہ بلغم بنتا ہے زیادہ, اور جن کو بلغمی مزاج ہوتا نا تو ان کو بلغم کی وجہ سے بھی بعض جگہوں پہ دردیں ہوتی ہیں. کھانے پینے میں احتیاط کریں, سبزی اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں گے تو انشاءاللہ خود ہی اس کا فائدہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پین کلر ٹیبلٹس جو آتی ہیں ان سے تو بچنا چاہیے, نہ چلے تو آدمی استعمال کرے ورنہ یہ میدے اور گردے کو تباہ کرتی ہیں. پین کلر گولیاں ان سے یہ نہ استعمال کیجیے. اب پرہیزی کریں گے اور جو میں نے عرض کیا اس پر عمل کریں گے اللہ کرے گا فائدہ ہوگا. نیز وہ یا محیی 7 بار پڑھ کر, یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. گیس ہو یا پیٹ یا کسی بھی جگہ درد ہو یا کسی عضو یعنی بدن کے کسی حصے کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. یہ روزانہ 1 بار پڑھنا ہے کم از کم 1 بار, اور جب تک شفا نہیں ہوتی اس کا معمول بنا لیں, پڑھتے رہیں. اللہ کریم آپ کو شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا کریں. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں کہ اس کی بھی کئی مدنی باہریں کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرتے ہیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں طرز کے ساتھ درود تاج پڑھ سکتے ہیں؟
درود تاج پڑھنا تو جائز ہے, لیکن ایسے موقع پر بہتر ہے کہ اگر وہ ناپاکی سے مراد غسل فرض ہونا تو یہ کہ کلی کر لے یا وضو کر لے, تو وہ طرز سے پڑھے یا بغیر طرز کے پڑھے درود تاج پڑھنا جائز ہے, نہ درود شریف پڑھنا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اسلامی بہن اپنی آئی برو بنوا سکتی ہے شادی پر؟
لا لا, وہی دیں حدیثوں میں جائز نہیں ہے.
کوالالمپور ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے بھی جھوٹ سچ کا خیال نہیں رکھتے. امیر اہل سنت ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جھوٹ سے نفرت ہو جائے اور ہم جھوٹ کبھی نہ بولیں.
اب اس کے لیے سچ کے فضائل اور جھوٹ کے قبائح یعنی اس کے عذابات، اس کے برائیاں، اس کے نقصانات کی معلومات حاصل کرے. بہار شریعت کے 16 حصے میں اس کا ایک باب ہے جھوٹ کے تعلق سے، مذمت، جھوٹ کی مذمت پر. اس طرح احیاء العلوم جلد 3 میں تو کافی تفصیلات ہیں جھوٹ کے متعلق، تو ان کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی. جھوٹ واقعی بہت بری چیز ہے، جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہ تھی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے، اگرچہ وہ چھوٹا سا ہوتا، تو اسے یعنی اس جھوٹ بولنے والے کو اپنے قلب اطہر یعنی مبارک دل سے نکال دیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان لیتے کہ اس نے توبہ کر لی ہے. اگرچہ وہ چھوٹا سا ہوتا، سے مراد گلے میں چھوٹا سا جھوٹ، تب بھی مطلب وہ چھوٹا سا جھوٹا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سچا بنا دے.
تو آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے یا یہ جھوٹ بولتا ہے، تو دل اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا اور مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ایسا اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ پھر لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو گھروں میں بھی جھوٹ بولنے کی عادتیں ہیں، اسی طرح دفاتر میں جھوٹ بولنے کی لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں. تو اپنی جھوٹ کی عادت، کیونکہ جھوٹ سے جو ہے نا اعتماد کا شیشہ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جوڑ بھی لو نا، اس کی درار باقی رہ جاتی ہے اور وہ ایک کھٹکا دل میں رہتا ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرنے کی عادت پیدا کریں اور جھوٹ سے بچیں. اللہ ہمیں جھوٹ کی نحوست سے محفوظ فرمائے،
آمین, آمین.
اگر رکوع کرنا بھول جائیں اور سجدہ کر لیں تو اب کیا کریں؟
واپس لوٹیں اور رکوع کریں اور پھر سجدہ بھی کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں.
کمر میں بہت درد ہوتا ہے، کیا کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہوں اور کیا فرض نماز بھی یعنی پڑھ سکتی ہوں؟
اب اس میں تو یہ کہ نماز کے کرسی پر نماز کے احکام، یہ رسالہ مقبت المدینہ سے بھی مل سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں مسائل دیکھ کر کہ وہ درد کتنی مقدار میں، آیا وہ قیام کر سکتی نہیں کر سکتی، قیام نہیں بھی کر سکتی تو کم از کم سجدہ حقیقی جس کو بولتے، جس طرح ہم سجدہ جنرلی ہم کرتے، تو یہ سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ کہ اتنا جھکنا ہی ممکن نہیں ہوتا کہ سجدہ کر ہی نہیں سکتی، تب تو ظاہر ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، یا سجدہ کرنے سے درد بڑھ جائے گا تو بھی مطلب اس کو اجازت ملے گی کرسی بیٹھنے کی، یا شدید درد ہوگا یہ تل ملا جائے گی، جیسے بعض درد ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح جھکے گا تو وہ چیخ نکل جائے گی یا وہ مطلب برداشت نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں کرسی کی اجازت ہو جاتی ہے. تاہم میں نے عرض کیا کہ وہ رسالہ پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ مزید معلومات ہو جائے گی تفصیلات، ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ کم درد ہو اور اس میں ہی کرسی پر شروع کر دے. اب اس میں بھی یہ کہ کرسی نے واقعی جیسا میں نے عرض کیا ویسی تکلیف ہے، اب کرسی پر نماز پڑھی زہر کی، عصر کے ٹائم پر ٹھیک ہو گئی، اب اتنا درد نہیں ہے، تو پھر اسی طرح سجدے حقیقی کرنا فرض ہے. ایک بار کرسی کی اجازت مل گئی اس کا مطلب نہیں کہ زندگی بھر کے لیے ابھی سرٹیفکیٹ مل گئے کہ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے. تو یوں اس کے احکامات پڑھنا چاہیے اور اللہ سے ڈر ڈر کر یہ ترکیب کرنی چاہیے کہ انسان ہو کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں.
وضو میں داڑھی دھونے کا کیا حکم ہے؟ کیا مکمل دھونا فرض ہے؟
بہار شریعت جلد پہلی 289 پیج. داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد یعنی اسکن کا دھونا فرض ہے, اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آ جائیں, یعنی چہرے کے یہ اطراف میں یعنی آ جائیں, ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گنے ہوں اور کچھ چھدرے, تو جہاں گنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے چھدرے ہوں یعنی وہ تھوڑی تھوڑے بال ہوتے ہیں نا جسے کھال نظر آ رہی ہوتی ہے, اس جگہ جلد کا دھونا یعنی جلد کا دھونا فرض ہے.
ٹھیک. اللہ اللہ اللہ. یہ ارشاد فرمائے کہ کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے؟
کام تو چل جائے گا اس سے بھی.
کسی کا نام عبد المنان ہو تو اسے صرف منان سے پکار سکتے ہیں؟
نہیں, عبد المنان کہنا چاہیے, جبکہ لکھ نام رکھا عبد المنان ہے, منان کا بندہ.
کیا مردے کے ساتھ سیلفی لے سکتے ہیں عبرت کے لیے؟
نہیں آئی آئی تو بالکل. اچھا, عبرت کے لیے.
اب لکھا نہیں ہے کہ عبرت کیسے لے گا سیلفی والا.
میں نے تو پہلی بار سنا مردے کے ساتھ سیلفی. تو پھر یہ شیئر بھی کرتے ہوں گے اپنے پیج پر, شاید دیتے ہوں گے. آپ نے بھی دیکھا
کیا کیا بولوں میں؟
اچھا, اب یہ کہ ذرا اس کو ہم کو شرعی حکم تو لگا نہیں سکتے, ناجائز تو کہہ نہیں سکتے. واقعی عبرت کے لیے کہ اپنی موت کو یاد کرے گا اس کو دیکھ دیکھ کر, تو یہ تو اور بھی اچھا ہے, ثواب کا کام ہے یہ نیت ہے تو. لیکن وہ عام طور پہ نیت کا تو کچھ پتہ نہیں, یادگار کے لیے لوگ لیتے ہوں گے اپنے باپ یا بیٹے کے ساتھ اس طرح. واللہ اعلم انما الاعمال بالنیات.
کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟
بالکل, جنات کو موت آتی ہے. جنات کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. فرشتوں کو بھی موت, جنات کو بھی موت, ملک الموت کو بھی موت آئی.
موت کو بھی موت آئے گی؟
جی ہاں, موت کو بھی موت آئے گی.
یہ محمد خرم ثقلین ہے, کہہ رہے کہ جمعہ کو جو مسجد میں رش ہو جاتے ہیں, نمازی بڑھ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے نمازیوں کی آسانی کے لیے شارع عام پر بھی صفے وغیرہ بنا دی جاتی ہیں, اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ مسجد بڑھ جاتی ہے اور صفے بڑھ جاتی ہیں.
اگر مسجد بھر جاتی ہے, مسجد میں کہیں جگہ نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے باہر صفے تو بنتی ہیں, ہمارے یہاں عرف ہے, تو جائز تو ہے ویسے.
ٹھیک. حیات اللہ نام رکھنا کیسا؟
اللہ بھائی, ہاں بھائی, حیات اللہ, اللہ حیات ہے, یہ مراد ہے یا اللہ کا حیات؟
یعنی اللہ کا زندہ کیا ہوا.
اللہ کا زندہ کیا ہوا, یہ معنی تو صحیح ہے.
جی, لیکن اصل میں اگر مسلمانوں میں معروف نہیں ہے, جیسے ہمارے یہاں معروف نہیں ہے, تو پھر
تو معروف کرتے ہیں پھر, یہ اصل ڈھونڈتے ہی یونیک نام ہے. یہ تو ہو سکتا ہے پرانا نام ہوگا, اب اس طرح کے نام یونیک نہیں, مطلب وہ پتہ نہیں طرح طرح کے وہ اٹ پٹے نام رکھتے ہیں یونیک میں. تو بہرحال حیات اللہ نام تو جائز ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی.
اگر ہم کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ کی رقم دیں تو کیا انہیں بتانا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے؟
زکوٰۃ کے حقدار کو اگر زکوٰۃ دی، تحفہ کہہ کر زکوٰۃ دی، عیدی کر کہہ کر بھی زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی. بتانی ضروری نہیں، بتانا بعض اوقات سامنے والے کے لینے والے پر گراں گزرتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں لوں گا. اگر حقدار ہے تو اس کو دے دی جائے ترکیب سے، کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں تو شرماتے ہیں زکوٰۃ نام لینے سے.
یوٹیوب کے ذریعے ایک سوال ہے، کہتے ہیں میں بنگلے میں نوکری کرتا ہوں، یہاں مالکان نے حفاظت کے لیے کتے بھی رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کتوں سے مانوس بھی کر دیا ہے، مطلب کہ کتوں کو وہ سنبھالنے لگتا ہے، تو مجھے کتوں کو کھول کر دوسری جگہ بھی باندھنا پڑتا ہے، میرا یہ عمل کرنا کیسا؟
کوئی حرج نہیں اس میں،
ٹھیک، حفاظت کے لیے کتا
رکھا، حفاظت کے لیے کتے پالے ہیں کسی نے، تو وہ نوکری کرتے ہیں تو کتوں کو، کتوں سے مانوس ہے وہ جو ملازم ہے، ادھر ادھر لے کر باندھتے بھی ہیں اس کو، ادھر سے لے کر ادھر باندھا، پھر کتوں کی خدمت بھی کرتے ہوں گے. تو یہ سوال تھا تو میں نے ایسی نوکری، میں نے کہا جائز ہے نا،
یعنی اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ جو حفاظت کے لیے پالے ہیں اور وہاں حفاظت کی ضرورت بھی ہے تو یہ کام جائز ہے.
ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟
ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ اگر تو اس کا غسل فرض ہونا ہے تو ترجمہ زبان سے نہیں پڑھ سکتے، اس کا تفسیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں قرآن کی کسی آیت پر یا اس کے ترجمے پر حصہ نہیں رہنا، ہاتھ نہیں رہنا چاہیے اس میں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں تو اسے کیا جواب دیا جائے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں.
آپ کو کہا ہوگا تو آپ مسکرا تو پڑے ہوں گے، اگر کہا ہوگا تو جواب تو ہو گیا نا.
تو کچھ ایسا ہی کرے گا بابا، لڑے گا تھوڑی،
یار غصہ تو نہیں
کرے گا. اچھا کیوں لگا پہلے یہ بتا، دیکھو لگنے کی چیز ہو تو یوں کوئی لڑتا تھوڑی آدمی، ویسے یوں جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے، یا اس کو یہ کہہ دینا چاہیے یار ماشاء اللہ تو کہہ دو، ایسا نہ تمہاری نظر لگ جائے میرے کو، یوں تھوڑا نہیں سمجھا بھی اس کو.
اب یہ کیا، آج بہت اچھے لگتے ہو، اب سارا مسلمان پر حسن ظن رکھنا چاہیے کہ واقعی اس کو اچھا لگا ہوگا جب یہ کہہ رہا ہے، ورنہ جھوٹ ہے. اگر اچھا نہیں لگ رہا خما خو اس کو مسکا لگانے کے لیے کہا کہ آپ اچھے لگتے ہیں آج، تو یہ تو جھوٹ ہوا نا، جھوٹ تو گناہ ہے. تو بہرحال ہم کو تو حسن ظن رکھنا چاہیے، ہم اس کو اچھے لگ رہے ہیں تو کاش اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بھی میں اچھا ہو جاؤں، یہ جواب بھی ہو سکتا ہے.
اب نظر نہ لگا دینا، یہ کہنے میں کوئی رسک ہے کیا اسے؟
ہاں یہ رسک تو ہے، اس کو ناراض ہو سکتا ہے، برا لگ سکتا ہے، مگر یہ آپس میں دوستوں میں بے تکلفی میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. کبھی کوئی ایسا لباس پہن کر آتے ہوں گے یا تراش خراش بالوں کی کر کے اور آتے ہوں گے تو یہ بولتے ہوں گے کہ ہاں آج تو یوں کر گیا، فلاں ہیرو لگتے ہو، یہ بھی بولتے ہوں گے پورا ہیروئن لگتی ہو، یہ بھی لینگویج ہوتی ہوگی، یہ خوش ہوتے ہوں گے. مگر یہ اچھے لوگوں سے مشابہت نہ ہوئی نا ہیرو یا ہیروئن سے، پھر خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس دماغ دل سب اسی میں پھنسا ہوا ہے تو اب تو خوشی تو ہوگی نا.
اس نے جس کی نقل کرنے کے لیے سارا اختیار کیا ہے، مگر اس کے منہ پہ بول دیا جائے گا تو اس کے جیسا لگتا ہے تو خوش تو ہوئے گا نا، اچانک تھوڑی بولا اس کو. بس ماشاء اللہ اچھا آپ نے توجہ دلائی ہے کہ آدمی کو کس کے جیسا بننا چاہیے. جی سوال چلائیے.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا محرم شریف کے دن کیا گھر کو صاف صفائی کر سکتے؟
گھر کی صاف صفائی محرم میں بالکل کر سکتے ہیں، عاشورے کے دن بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. صفائی تو اللہ اور رسول کو پسند ہے، اچھی چیز ہے صفائی.
10 محرم الحرام کو ایک تعداد ہے جو نیاز کا اہتمام کرتی ہے
ماشاء اللہ.
اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اسے پہلے کر لوں کسی وجہ سے بھی, چھٹیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہو یا کوئی بھی عذر ہو, تو کیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا یا اسیران کربلا, تو کیا ان کے لیے نیاز اس سے قبل یا اس کے بعد بھی کی جا سکتی ہے؟
تو سارا سال جب بھی ایصال ثواب کریں نیاز کریں بالکل جائز ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ 10 تاریخ ہی کو کریں. اب اس میں یہ تقسیم ہو سکتی ہے, جیسے کہ اب ماں بھی کرتی ہے 10ویں تاریخ کو کھچڑا, بیٹی بھی کر رہی ہے کھچڑا, بیٹا بھی کر رہا ہے کھچڑا, سسرال میں بھی ہو رہا ہے کھچڑا, تو اب یہ چاروں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن کھچڑا کر رہے ہیں, تو اس میں کیا یہ مناسب نہیں کہ چاروں الگ الگ دن کر لیں اور ایک دوسرے کو تازہ تازہ کھچڑا کھلائے؟ تو اس میں مزہ زیادہ آئے گا. اب بقری جیسے 3 دن قربانی کے, اس میں واقعی تقسیم ہوتی ہے, عید کے دن ہم کریں گے تو دوسرے دن وہ کریں گے تو تیسرے دن یہ کریں گے, تو ایک دوسرے گھر میں تازہ تازہ گوشت کی دعوتیں کھائیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو یوں بھی کر سکتے ہیں اور 10ویں دن بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو آسانی ہو, لیکن 10ویں دن کی اپنی ذرا ایک یادگار ہے, فضیلت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عمیر حمزہ تاری پاک مکی کبینہ واقعہ سے عرض کروں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کتنے سال اس دنیا میں قیام فرمائیں؟ جواب عنایت فرمائیں.
7 سال یعنی 7 ایئرز دنیا میں قیام فرمائیں گے. آج مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ خصوص شرکت ڈھبا کرسیال میاں والی پنجاب ٹنڈو آدم اور فیصل آباد شامل ہونے ہیں. ٹنڈو آدم تو ابھی دکھا تھا.
قبرستان پہ جو اگربتی لگواتے ہیں وہ لگانا گناہ ہے یا کیا ہے؟
قبروں پر نہ لگائی جائے, قبر پر آگ جلانا اچھا نہیں ہے, اور قبر کی سائڈ پہ اگر اگربتیاں اس لیے لگاتے کہ لوگ یہاں ہیں پڑھ رہے ہیں تو خوشبو پہنچانے کی نیت ہے تو صحیح ہے. ویسے اگر اگربتیاں جلا کر چلے جاتے تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھانے والا موجود نہیں ہے, تو یہ ایک مطلب فضول ہے, اسراف اس سے بچنا ہوگا. ہاں سائڈ وہی کہ وہ کسی کی بھی قبر نہ ہو, قبر کے سائڈ میں جگہ ہوتی ہے اور دوسری قبر اس کے بعد ہوتی ہے, تو بیچ میں جو جگہ ہے نا اس جگہ میں اگر وہ اس طرح قبریں بنی ہوئی کہ اس جہاں آپ اگربتی لگا رہے وہ قبر نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے قبرستان میں پرانے جو قبرستان بالکل بے ترتیبی ہے, وہ سائڈوں پر بہت ساری قبریں مٹ مٹا کر وہ ترکیب بنی ہوئی ہوتی ہے, اس نے وہاں تو اگربتی ہے, وہ مقصد نہیں ہے کوئی اگربتی کا. اور آپ بولو گے لوگوں کو خوشبو پہنچانی ہے تو اگربتی سے بہت بازوں کو تو کھانسیاں اٹھتی ہے, دماغ چڑھتا ہے کسی کا, تو وہ ٹھیک ہے رائج ہے اگربتیاں, اگر کسی بھی ایک کو بھی تکلیف نہیں ہے تو گھروں میں جلائیں, دکان پہ جلائیں, دکان میں بھی برکت کے لیے بےچارے جلاتے ہیں, خوشبو پہنچانے کے لیے نہیں جلاتے, یہ نیت ہو لوگوں کو خوشبو پہنچا رہے ہیں.
یہ آپ نے جو بھی ایک تصور اگربتی کا اصل مقصد کہ اگربتی کیوں جلائی جاتی ہے, کیا یہ کسی روحانی کی یعنی کسی کی روح آتی ہے اس لیے جلائی جاتی ہے, کوئی مطلب اس میں کیا تصور ہے کہ صرف میرے خوشبو لینی ہے؟
جمعہ رات کو اگربتی جلتی ہے, شام کو گھروں میں
جلتی ہے,
کوئی مقصد نہیں ہوتا, جمعہ رات اس لیے جلتی ہے, بڑی راتوں کو جلاتے ہیں.
جی ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, تو یہ کیا اس کا تصور, اگربتی جلانے کا تصور کیا؟
خوشبو.
خوشبو ٹھیک ہے,
اور خوشبودار ہو, لیکن مجھے پتا ہے میں نے دیکھا ہے بغیر خوشبو کی اگربتیاں وہ مزار کے پاس جو دکانیں ہوتی ہیں نا بالکل کوری, بالکل بغیر خوشبو کی اگربتیاں دیکھی ہیں میں نے, خالی رسمی طور پر لوگ لیتے ہیں وہ الاؤ جل رہا ہوتا ہے اس پہ ٹھوک دیتے ہیں, تو وہ یار اس طرح تو خوشبو آئے گی کتنی, اگربتی جلانے کے یہاں جلائیں گے اور خوشبو والی ہو تو خوشبو دے گی.
اگربتی نا بھائی ایک مذہبی ایک معاملہ ہے، ایک اس کا ایک دینی تصور ہے کہ مزار شریف پہ جا کر یوں جیسے کہ جہاں یہ ہو رہا ہو تو اس پہ ڈال دیں گے تو یہ ایک کار ثواب، اور یوں مطلب کہ یہ ایک مذہبی ایک تصور ہے کہ جیسے ختم وغیرہ ہو تو اگربتی بہت ضروری ہے جلانا، کہ اس سے مطلب کہ اس کو ایک تو وہ خوشبو پہنچانے والے تصور سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جلے گی یہ دھواں نکلے گا نا تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی کانسیپٹ ہے
جدید پشتی چل رہا ہے، کوئی تصور نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اگربتی جلانے،
اگربتی جلانے
بس یہ ہے. تو اس میں یہ کہ اگربتی گھر میں یا ختموں میں محفلوں میں جلانا جائز ہے،
جائز ہے،
لیکن یہ کہ مقصد خوشبو پہنچانا ہو اس کے لیے یہ نہیں ضروری سمجھے کہ بس یہ ضروری ہے، یہ نہ سمجھے. اور اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہے، اس کو کھانسی اٹھتی ہے اور سر چڑھتا ہے، بازوں کا سر چڑھتا ہے اور کھانسی اٹھتی ہے، تو پھر وہ پھر جائز نہیں جلانا، اس کو یہ نہیں کہ چل بھائی تو نکل ادھر سے، اگر ہوتی ضروری ہے اس کا دل دکھ جائے گا.
بھائی خاص اہتمام ہے کہ مین دروازے کے باہر جو ہے نا وہاں لگانے کا بھی خاص اہتمام میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں، کہ جیسے نہیں کہ وہ روح گھر پر آئے گی تو اس کو پہلے خوشبو ملنی چاہیے. یہ
ریسپشن تو اگربتی بیچنے والے آج مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یار، گئی اگربتیوں ہی پر تو روزی نہیں ہے، میری سنتا کون ہے، بڑے بوڑھے تھوڑی بڑے بوڑھے نہیں ہوتے اس میں مبتلا، بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں گھروں میں اگربتیاں عورتیں جلاتی ہیں، مردوں کا اس میں کوئی اس میں انٹرفیئر شاید نہیں ہوتا، دکانوں پہ مرد جلا رہے ہوتے ہیں، یہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ اگربتی سے برکت آئے گی. ارے میرے بھائی سچ بولو گے تو برکت آئے گی، اور رات دن جھوٹ بولنا ہے، گاہکوں کو دھوکہ دینا ہے، اگربتی آپ کو بچا لے گا یار، کوئی نہیں بچاتا، اللہ بچائے گا. سچ بولو، جھوٹ مت بولو، دھوکا مت دو، غریبوں سے ہمدردی کرو، سیدوں کی خدمت کرو، ان کے آدھے دام میں دو تحفہ دو، بانٹو رائے خدا میں، بڑے نہیں تو میرے کو بولنا، اب دو بار رائے خدا میں دینا تو شروع کرو، اتنا بڑھے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے.
کپڑے
یا تو چوس لینا ہے سارا، لوٹ لینا ہے، برکت ہوگی.
کپڑے کی دکان میں اگربتی جلا کر تھانوں کے پاس گھماتے تھے،
برکت ہوتی ہے.
ماشاء اللہ بہت معلوماتی یہ ایک گفتگو ہوئی ہے، اللہ کرے کہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ کافی ایسے تصورات، ایسے خیالات، ایسی عادات ہیں کہ جن کی اصل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم مطلب یہ سنی سنائی اور چل پڑتے ہیں. اصل کا پتہ ہونا تو بہت ساری چیزیں ہماری درست ہو جائیں.
آداب تعام کمپیوٹر میں، کمپیوٹر سے آداب تعام کے معنی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نا. کھانے کے آداب کمپیوٹر،
جی
اور آسان کر دیتے اس کو، کھانے کا طریقہ کمپیوٹر،
مدینہ
ہاں کھانے کا طریقہ کمپیوٹر. آپ کا نام؟ آپ کا نام؟
میرا نام سیدہ جویریہ فاطمہ تاریہ ہے.
ماشاء اللہ جویریہ بی بی نے تو مہندی بھی لگائی گئے، انگوٹھیاں بھی پہنی ہے، کیا بات ہے ماشاء اللہ. آپ کی عمر؟
میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جواب سے غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بار شائع کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ. ہاں کھانے کا طریقہ کمپیوٹر، کھانا کھانے کی چند نیتیں بتا دیجیے.
کھانے سے پہلے اور بات کا وضو کروں گی، عبادت تلاوت کر لے، والدین کی خدمت کر لے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گی، زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گی، کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھوں گی، 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گی، ہر 2-1 لقمے پر یا واجد پڑھوں گی.
کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر کیا پڑھنا چاہیے؟
اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لے.
ماشاءاللہ. اولہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں. کیا بات ہے. رزق میں برکت کا نسخہ بتا دیجئے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بات کا وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں خوشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے.
ماشاءاللہ. کھانے کے شروع اور آخر میں نمک یا نمکین چیز کھانا کیسا ہے؟
کھانے کے شروع اور آخر میں نمک یا نمکین کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہے.
ماشاءاللہ. کتنی انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء ہے؟
3 انگلیوں سے یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا سنت انبیاء علیہ السلام ہے.
ماشاءاللہ. کھانا کھانے کا طریقہ کمپیوٹر یہ تو بتائیے. کھانا کھاتے ہوئے یا واجدو کہنے کی کیا برکت ہے؟
یا واجدو جو کوئی ہر دیوالے پر کھانا کھاتے وقت ہر دیوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی.
ماشاءاللہ. ہر دو ایک نوالے پر پڑھنے گئے. بعض لوگ کھانے میں عیب لگاتے ہیں تو کھانے کو عیب لگانا کیسا ہے؟
کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں لگانا چاہیے. مثلا یہ مکھن ٹیسٹی لذیذ نہیں ہے, کچا رہ گیا, نمک کم ہے, تیکھا بہت ہے یا پھیکا پھیکا ہے. اگر پسند ہے تو کھا لے ورنہ ہاتھ روک لے.
ماشاءاللہ. اچھا کھانے کا طریقہ کمپیوٹر. تنگ دستی کے چند اسباب بتائیں.
بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا, ننگے سر کھانا, اندھیرے میں کھانا کھانا, دروازے پر بیٹھ کر کھانا, میت کے قریب بیٹھ کر کھانا, چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا, نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا, دانتوں سے روٹی کو کترنا, جس برتن میں کھایا اس برتن میں ہاتھ دھونا, کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا, زیادہ سونے کی عادت, گھر
ماشاءاللہ. کھانے کا طریقہ کمپیوٹر تو بڑی ماشاءاللہ تیاری کر کے بہت یاد کر کے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کھانے میں پھونک مارنا کیسا ہے؟
کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے کہ اس سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے.
ماشاءاللہ. گرے ہوئے دانے کھانے کی کیا فضیلت ہے؟
کھانے کے دوران اگر کوئی دانا یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پوچھ کر کھا لینا چاہیے کہ مغفرت کی بھی اشارت ہے.
ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ, کھجور, تربوز, ککڑی, لوکی, کدو شریف, سریت, خورچان, کمر کے گوشت میں, بکرے کے گوشت میں بازو, گردان, کمر کا گوشت بہت پسند.
کھانے کے متعلق کوئی حکایت سنائیں گے؟
حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے کہ ہم پیارے آقا کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔
ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز ہے، ماشاءاللہ۔
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی، کریم آپ کو عالمہ فاضلہ اور مفتیہ بنائے، دعوت اسلامی کی باعمل مبلغہ بنائے، ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔
ماشاءاللہ، ہماری مدنی منی سیدہ جویریہ اتاریہ کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس، اور سیدہ جویریہ کو 2600 روپے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔
سبحان اللہ۔
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی
بارگاہ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دانت جو ہیں کچھ سینسٹیو ہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ ان پہ خون چڑھا لیں، کیا خون چڑھانے کے بعد وضو ہو جائے گا؟
عذر کیا بتایا دانتوں کا؟ شوق کیا نہیں، ویسے کوئی مرض ہے،
بیماری کوئی بتائی، ہل رہے ہیں اس وجہ سے۔
ہاں، تو اگر خون چڑھا لیا اور ایسا خون ہے جو جدا نہیں ہوتا تو وضو ہو جائے گا، سنت چھٹے گی اگر دانت رہ گئے، لیکن یہاں عذر ہے نا جو خول لگا ہوا ہے،
یعنی اس صورت میں سنت بھی ادا ہو جائے گی۔
جی،
میرا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی کی 6 انگلیاں ہیں، اور پیدائشی جو انگوٹھے کے اوپر والی سائڈ پہ ہوتی ہے، تو وہ ہم رکھ لیں یا کٹوا دیں؟
کٹوانے میں حرج نہیں ہے، اس کے چاہے تو کٹوا سکتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ پانی کا جو حکم ہے بیچ کر پینے کا، اس کے علاوہ جو دوسرے مطلب مشروبات ہیں، بوتل ہو گئی یا کوئی بھی قسم کا ڈرنک ہے، تو وہ کیا اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بیچ کر پیئیں گے؟
وہ بھی بیٹھ کر پیئیں، آپ زمزم کھڑے ہو کر پیئیں، یہ افضل ہے، اور وضو کا بچہ ہوا پانی جبکہ لوٹے میں یا کسی برتن میں وضو کیا ہو تو وہ بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔
میں ولا راجن پور سے سید خورشید نواز بول رہا ہوں۔
پنجاب پاکستان. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے تو اسے اٹھانا نماز کی حالت میں کیسا ہے؟
سر سے ٹوپی اتر جائے تو کوئی بات نہیں, نماز کی حالت میں اگر اس کو عمل قلیل کے ساتھ پہنا تو بھی جائز ہے. جیسے کہ وہ اس طرح سجدے ہی میں تھوڑا دھکا مار کے سیٹ کر لیا, لیکن یہ اس سے مسئلے بڑھتے, وہ صحیح رہتی نہیں ہے تو پھر گرتی رہتی ہے, پھر بندہ وہ ٹوپی میں رہتا ہے, وہ بعض لوگ ٹوپی پہنا دیتے ہیں, یہ بھی غلط کرتے. تو اب وہ گر گئی تو آسانی اگر ہے اور یہ سر پہ رکھ سکتا تو ٹھیک ہے, ورنہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں آج کوئی شخصیت حسینی کم کسوٹی کے لیے,
شخصیت تو
یہ بول رہی ہے نا, آئیے شخصیت ہو رہی ہے حسینی کسوٹی. سبحان اللہ کیا شان ہے آپ کی, مجھے مشورہ نہیں ملا, انہیں ڈائریکٹ اتفاق.
انسان ہے
جی.
بہاروں پر ہے
صحابہ کرام میں سے
جی نہیں,
گلزار جنت
بقید حیات ہے,
سواری آنے والی ہے
مرد ہیں,
شہیدان محبت کی گلا کٹوا کے بے
انبیاء کرام میں سے
جی
رٹنے آئے ہیں امت کی, کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران مصیبت کی.
ان کا ذکر کہیں واقعہ کربلا میں کیا جاتا ہے
جی.
میدان کربلا میں وہ تھے
جی.
زمین سے آسمان تک دھوم ہے,
شہید ہوئے تھے
جی ہاں.
عادت کی زمین کربلا پر
امام حسین سے کوئی رشتہ تھا
جی. حسینوں کا جمی ہے انجمن روشن ہے,
بیٹے تھے
جی نہیں, دس ہو گئے,
نو
دسواں ہو گیا سوال,
دس ہو گئے.
جانے
اب
سے
نام لینا
سے ملتے
سوچ رہیں گے.
چلو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
جواب درست ہے, کرشماتی طور پر بول گیا یہ اللہ. ماشاء اللہ
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ.
باپا کو شعر بہت پیارا تھا, بابا عباس نام عباس زخموں سے چور چور,
عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور, عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور, اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو, اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو, ہے دو نو بازو کٹ گئے فرات پر, ہمارا سلام ہو ربا سے با وفا کو ہمارا سلام ہو.
کچھ مساجدوں کے اندر اے سی والی مسجد کے اندر پردے لگائے ہوئے رہتے ہیں پلاسٹک کے, پردے جو رہتے ہیں پتلے رہتے ہیں اور آر پار دکھائی بھی دیتا ہے, تو دو پیچھے صفے رہتی ہیں, تو جب دعائیں ثانی کے بعد کچھ لوگ نکلتے ہیں تو کچھ لوگوں کی نمازیں باقی رہتی ہیں تو پردوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور سامنے نمازی بھی نظر آتے ہیں, تو کیا یہ ستھرا کہلا جائے گا کہ اس طریقے سے نکلنا منع ہے؟ اس پر خلاصہ کلام فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
اگر ایک انگلی موٹا ہے وہ پردہ تب تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, ورنہ نہیں گزر سکتے, اور یہ پردہ ایک انگلی موٹا نہیں ہوتا.
اب قناعت وغیرہ بندی بھی ہوتی ہیں. اچھا شیشے کے دروازے بھی جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو شیشے کا دروازہ بھی ایک انگلی موٹا, اتنے ایم ایم کے شیشے تو نارمل ہی نہیں لگتے.
تو یہ دعوی افتاح علیہ سنت کا فتویٰ یہ بتا رہے ہیں, تو یہ ظاہر انہوں نے تحقیق کی ہوگی.
جی
بہاور نگر چشتیا پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے خرگوش کا گوشت کیا کھانا ہے جائز؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے, برائے مہربانی یہ بتا دیں.
خرگوش کا گوشت حلال ہے, خرگوش کھا سکتے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جو اپنی اپنی نیکیاں اسال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما، تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، جملہ بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 8-9-10 محرم الحرام کے مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب کر دے. العالمین غصہ چڑچڑا پن ختم ہو جائے. مولا کریم ہم مسلمانوں کو راحتیں پہنچانے والے بنے. الہ العالمین ایذائے مسلم سے بچا، دل آزاریوں سے بچا، بدگمانیوں سے بچا، جھوٹ غیبت چغلیوں سے بچا. الہ العالمین وعدہ خلافی سے بچا. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام کرنے والا بنا دے، مخلص مبلغ بنا دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دے. رب کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کے حقوق مل جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں اس سے نکل آئیں. اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
بندہ بدکار ذلیل و خوار بندہ
Thank you.
صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
اے بیابانی عرب تیری بہاروں
پور پور ہے
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ